مصر میں اخوان المسلمون کے محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹنے والے جنرل السیسی نے جمہوریت و آئین کی حفاظت کی قسم کھاتے ہوئے آج صدر کا حلف اٹھا لیا.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. مصر کی فوج کے سابق سربراہ عبد الفتح السیسی نے مصر کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے. حلف برداری کی تقریب قاہرہ میں ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں ہوئی. مسٹر سیسی نے پچھلے مہینے ہونے والے صدارتی انتخاب میں 97% ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی تھی. اگرچہ حزب اختلاف کی پارٹیوں نے انتخابی عمل کا بوائیکاٹ کیا تھا اور ووٹ ڈالنے کی شرح 50% سے بھی کم رہی تھی. ریٹائرڈ جنرل سیسی نے ہی پچھلے سال جولائی میں ملک کے پہلے جمہوری طور پر منتخب صدر محمد مرسی کو ان کے خلاف احتجاج کے بعد اقتدار سے ہٹایا تھا. عراق کے صدر جلال طالبانی کی سیاسی جماعت کے دفتر میں 2 بم دھماکوں میں کم سے کم 17 افراد مارے گئے ہیں. حکام کے مطابق ایک دھماکہ کار میں نصب بم سے کیا گیا, جبکہ دوسرا دھماکہ خودکش حملہ آور نے کیا. حملے میں 50 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. پوپ فرانسس کچھ دیر بعد ویٹیکن میں اسرائیل اور فلسطین کے رہنماؤں سے ملاقات کرنے والے ہیں. اسرائیلی صدر شمون پیریز اور ان کے فلسطینی ہم منصب محمود عباس پوپ فرانسس کی ہی دعوت پر ویٹیکن کا دورہ کر رہے ہیں, جہاں وہ مشرق وسطی میں امن کے لیے مل کر دعا بھی کریں گے. بلوچستان میں فرنٹیئر کور نے ایک سرچ آپریشن کے دوران 10 بلوچ عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے, جبکہ بلوچستان کے ہی سرحدی ضلع جعفر آباد میں ایک پولیس افسر کے گھر پر حملے میں ان کے خاندان کے 3 افراد کو قتل کر دیا گیا. کوئٹہ سے محمد کاظم.
یہ سرچ آپریشن سندھ, بلوچستان اور پنجاب کے سرحدی علاقے گندیاری میں کیا گیا. ایف سی بلوچستان کے ترجمان کے مطابق اس سرچ آپریشن کے دوران جڑپ میں 10 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے. ترجمان کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والے افراد گیس پائپ لائنوں اور ٹرینوں پر حملوں کے علاوہ تخریب کاری کے دیگر واقعات میں ملوث تھے. تال آزاد ذرائع سے ان ہلاکتوں کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے.
پاکستان کے قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں حکام کے مطابق بم حملے میں ایک قبائلی رہنما ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ پشاور کے مضافات میں پولیس کہتی ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 شدت پسند ہلاک اور 5 شہری زخمی ہوئے ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکاروں نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے دھماکہ خیز مواد سڑک کے کنارے نصب کیا تھا. اس دھماکے میں ملک عنایت ہلاک ہوئے ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک عنایت قبائلی رہنما تھے اور امبار میں امن لشکر کے سربراہ بھی تھے. اس حملے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم تحریک طالبان مہمند ایجنسی کے ترجمان نے ٹیلی فون پر اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے.
بھارت سے سینکڑوں سکھ یاتری گرو ارجن دیو جی کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. راحیل خان.
مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق بھارت کی طرف سے ریل گاڑی میں سفر کو غیر محفوظ قرار دینے کے بعد سکھ یاتری بس کے ذریعے لاہور پہنچے. اس سے پہلے پاکستان نے یاتریوں کو لانے کے لیے خصوصی ریل گاڑی بھارت بھیجی تھی, تاہم بھارتی حکام نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر انہیں ٹرین سے سفر کرنے کی اجازت نہیں دی. سرکاری خبر رساں ادارے اے پی پی کے مطابق سکھ یاتری پہلے ننکانہ صاحب جائیں گے اور بعد میں لاہور اور حسن ابدال کے گرودواروں کی یاترا کے بعد 17 جون کو واپس بھارت روانہ ہو جائیں گے.
نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے میں فوجی بیرکوں کے باہر ایک خاتون خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا ہے, جس کے نتیجے میں 2 فوجی زخمی ہوئے ہیں. ایک فوجی افسر نے بی بی سی کو بتایا کہ خاتون سر سے پیر تک حجاب میں تھیں اور ایک موٹر سائیکل پر سوار ہو کر فوجی بیرکوں تک پہنچی تھیں. فوجیوں نے جو ہی ان سے سوال کرنا شروع کیے اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا. نائجیریا سے ہی اغوا ہونے والی سینکڑوں طالبات کی بازیابی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں شامل کلیسائے انگلستان کے ایک پادری نے کہا ہے کہ بیشتر مغوی لڑکیوں کو نائجیریا سے باہر کم سے کم 3 مختلف کیمپوں میں رکھا گیا ہے. ڈاکٹر اسٹیفن ڈیوس نے کہا کہ مذاکرات کار بعض لڑکیوں کو رہا کرانے کے بہت قریب پہنچ چکے تھے, مگر اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے رہنما آخری وقت پر اپنے وعدے سے مکر گئے. امریکی حکام افغان طالبان کی قید سے 5 برسوں بعد پچھلے ہفتے ہی رہا ہونے والے امریکی فوجی بوو برگڈال کے والد کو ای میل سے ملنے والی دھمکیوں کی تحقیقات کر رہے ہیں. اسی دوران برگڈال کو یہ کہتے ہوئے رپورٹ کیا گیا ہے کہ اغوا کاروں نے انہیں کئی ہفتوں تک ایک اندھیرے پنجرے میں بند کیے رکھا. امریکہ میں اس بارے میں رائے منقسم ہے کہ آیا برگڈال ایک ہیرو ہیں یا ایک ایسے فوجی ہیں جنہوں نے اپنی چوکی چھوڑ کے اپنے ساتھیوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اور بھارت کی تاریخی عمارت تاج محل کی دیواروں پر آلودگی سے پڑنے والے نشانات مٹانے کے لیے مٹی کا لیپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بھارتی حکام کے مطابق آلودگی کی وجہ سے عمارت کی دیواروں پر پیلے نشان پڑ گئے ہیں، جن کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ دیواروں پر مٹی کا لیپ کر دیا جائے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
کل وہ انہیں مارنے آئے، میں نہ بولا، میں ان میں سے نہ تھا۔ پھر وہ ان کو مارنے آئے، میں نہ بولا، میرا ان سے تعلق نہ تھا۔ مارنے کا یہ سلسلہ جاری رہا، میں پھر بھی نہ بولا۔ پھر وہ مجھے مارنے آئے، لیکن اس وقت تک میرے لیے بولنے والا کوئی نہ تھا۔ حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے سیربین دیکھا اور سنا کیجیے، اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ مصر میں سابق فوجی سربراہ عبد الفتح السیسی نے آج ملک کے نئے صدر کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ انہوں نے مئی میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں یک طرفہ کامیابی حاصل کی تھی۔ حلف برداری کے موقع پر دارالحکومت قاہرہ میں اہم مقامات پر سیکیورٹی کے انتظامات سخت کیے گئے تھے۔ بی بی سی کے نام و نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے محمد ارسلان کی اس رپورٹ میں، جو مصر کے قومی ترانے کی آواز سے شروع ہوتی ہے۔
حلف برداری کی تقریب ملک کی سب سے بڑی عدالت میں ہوئی، جس میں مذہبی اور سیاسی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سابق فوجی سربراہ عبد الفتح السیسی نے ملک کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ آئین اور قانون کا احترام کریں گے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری،
میں خدا کی قسم کھا کر خلوص و نیت کے ساتھ یہ عہد کرتا ہوں کہ جمہوری نظام کو برقرار رکھا جائے گا، آئین اور قانون کا احترام کیا جائے گا، اور لوگوں کے مفادات کی مکمل طور پر دیکھ بھال کی جائے گی، ساتھ ساتھ آزادی اور وطن کی علاقائی سالمیت کو بھی برقرار رکھا جائے گا۔
سرکاری نتائج کے مطابق 59 سالہ السیسی نے گزشتہ ماہ ہونے والے انتخابات میں 96.9% ووٹ حاصل کیے۔ حالیہ صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی شرح 50% سے کم تھی۔ قاہرہ کے تحریری اسکوائر پر السیسی کے حامیوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جس میں جھنڈے لہراتے ہوئے نئے صدر کی حمایت میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ السیسی کے حامی فتح حاصل کرنے پر ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ تحریر اسکوائر پر موجود نئے صدر کے ایک حامی نے کہا،
سید الرئیس بحلف الیمین اليوم،
صدر کو حلف اٹھانے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ خدا اس سال کو ہمارے اور تمام مصر والوں کے لیے ایک خوشی کا سال بنائے، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں گزشتہ صورتحال سے بچائے اور ہم اچھے لوگ بن جائیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ صدر نے کہا، ہم تہذیبوں کی ماں بن جائیں گے۔
ریٹائرڈ فوجی جنرل نے گزشتہ سال جولائی میں پہلے جمہوری طور سے منتخب ہونے والے صدر محمد مرسی کو ان کے خلاف احتجاج کے بعد معزول کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ معزول صدر مرسی کی پارٹی اقوام مسلمین کے کارکنوں کے ساتھ نبرد آزما ہیں۔ مرسی کی پارٹی نے حالیہ انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ روز مصر کی ایک عدالت نے اقوام المسلمین کے 10 رہنماؤں کو سزائے موت سنائی تھی۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے لوگوں کو تشدد کے لیے اکسایا، جس کے باعث گزشتہ برس جولائی میں 2 افراد مارے گئے تھے۔ اقوام المسلمین سے تعلق رکھنے والے 38 ملزموں کو اگلے ماہ پھانسی دی جائے گی۔ ان میں اقوام المسلمین کے ایک سینئر رہنما محمد البلتاجی بھی شامل ہیں۔ البلتاجی نے عدالتی احاطے میں سلاخوں کے پیچھے سے چلاتے ہوئے عدالتی حکم کی مذمت کی۔
عدلیہ ان کے لوگوں کو غلام بنا رہی ہے۔ عدلیہ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو معاشرے کو فوج کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ عدلیہ اس وقت پیسوں کے ساتھ ہے، جبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قید کیا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے۔ عدلیہ اس وقت اسرائیل سے احکامات لے رہی ہے۔
اقوام مسلمین کے سینئر رہنما محمد البلتاجی کے الفاظ۔ السیسی نے ایک ایسے ملک میں امن و امان کی بحالی کا وعدہ کیا ہے جہاں اسلام پسند جنگجوؤں نے گزشتہ 11 مہینوں کے دوران سینکڑوں سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ جنگجوؤں نے حکومت کی جانب سے مرسی کی پارٹی اقوام المسلمین پر قدغن کے بعد اپنے حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ حکومت کی کارروائی میں 1400 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ 16,000 کو حراست میں لیا گیا ہے۔
یہ تھے محمد ارسلان۔ تو آج جبکہ فوج کے سابق سربراہ مصر کے صدر بن گئے ہیں، اس پر بات کریں گے کہ وہ کیا حالات ہوتے ہیں جن میں مصر کے علاوہ دیگر ممالک میں ایسی صورتحال ممکن ہوتی ہے۔ اس گفتگو میں شریک ہیں ہمارے ساتھ آج پروگرام میں اسلام آباد اسٹوڈیو سے کتاب ملٹری انکارپوریٹڈ کی مصنفہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ جنرل طلعت مسعود، اور یہاں لندن سے ہمارے ساتھ ہیں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کے طارق سلیمان۔ آپ تینوں کا خیر مقدم ہو آج سیربین میں۔ اور پہلا سوال آپ سے ہے طارق سلیمان صاحب، کہ 3 سال پہلے عرب اسپرنگ کی ایسی زبردست تحریک چلی تھی مصر میں، لیکن پھر فوج کی ایک دم سے حمایت شروع ہو گئی، تو یہ کس طرح ہوا؟
السلام علیکم جی۔ جی، یہ اصل میں اگر ہم دیکھیں مصر کی اور تمام عرب ممالک کو اس سے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں، انسٹیڈ آف اس کو ہم صرف دیکھیں کہ جی عرب ریولیوشن یا عرب اویکننگ ہو رہی تھی، عرب سپرنگ تھا، تو ہمیں نظر آئے گا کہ اگر ہم اس کو پاکستان کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ایوب خان کے خلاف جو مہم شروع ہوئی تھی وہ بھی اسی نوعیت کی، اسی شدت کے ساتھ ڈیولپ ہوئی تھی۔ اب ایک کنٹینیوٹی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو اگر ہم کلونیل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اور بہتر طریقے سے نظر آئے گا کہ جو انسٹیٹیوشنز بہت مضبوط ہیں وہاں پہ اگر دوسرے انسٹیٹیوشنز جو سیولین انسٹیٹیوشن ہیں، سیوک سوسائٹی ہے، وہ اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوئی تو اس طرح کے جو انقلاب آتے ہیں، اس طرح کی جو ڈسکنٹینٹمنٹ ہوتی ہے ایک رولر کے خلاف، وہ ایک رولر کو تو چینج کر سکتی ہے
جی،
لیکن وہ انسٹیٹیوشنز جن انسٹیٹیوشنز نے وہاں جڑیں پکڑ لی ہوئی ہیں ان انسٹیٹیوشنز کو نہیں چینج کر سکتی یہ اس طرح کی ریولیوشن اور اس طرح کی چیزیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب یہ انقلاب بہت اس پیمانے پہ آیا کہ جناب وہ لگ رہا تھا کہ ہستی مبارک ختم ہوئے ہیں تو ہستی مبارک کے ساتھ ہی ایک جمہوری نظام شروع ہو جائے گا، لیکن اس کے فوراً بعد جو پہلے الیکشنز ہوئے، مورسی آئے، مورسی بھی چونکہ اتنے عقل مند ثابت نہیں ہوئے کہ وہ تمام کی تمام سوسائٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلتے، اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے، لیکن سب سے بڑا فیکٹر یہ تھا کہ آرمی کا انسٹیٹیوشن، ملٹری انسٹیٹیوشن اتنا زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہے وہاں، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ریولیوشن جو تھا یہ انسٹیٹیوشنل کانٹیکسٹ میں نہیں آیا۔ یہ ایک بڑا ہی جسے کہتے ہیں ایک بے ہنگم طریقے سے انہوں نے ایک ریزنٹمنٹ کو اکٹھا کر کے اس کو ایک چینل تو کر دیا، لیکن اس چینل کرنے کے بعد جب یہ اچیو کر لیا، ہستی مبارک ختم ہو گئے، اس کے بعد کیا کریں اس کا کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہو،
اسی شکل کی ایک حکومت سامنے آ گئی۔ تو ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، آپ یہ بتائیں کہ یہ تو مسئلہ صرف مصر کا نہیں ہے، اور بھی کئی ایسے ممالک ہیں جہاں فوج کے اقتدار میں آنے کا ہمیشہ ہی خطرہ رہتا ہے، اس پر کوئی روشنی ڈالیں گی؟
دیکھیں بالکل روشنی ڈالوں گی جی، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے جاؤں گی جو طارق صاحب بات کر رہے تھے۔ دیکھیں جو عرب اسپرنگ جس کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں بہت سالوں سے، بیسیوں سال سے ایک فوجی جنرل کی مصر میں حکومت تھی، اس لیے ایک جو ریزنٹمنٹ تھی جو سب مل کے، لیکن کسی نے اس بات کو، اس غور طلب بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ سٹیک ہولڈرز تھے، جو سوسائٹی کے لوگ تھے جو کہ اس موومنٹ کے، عرب اسپرنگ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے پیچھے تھے، اس میں سے کتنے رائٹ ونگ کے تھے، کتنے لیفٹ ونگ کے تھے، وہ ساری ڈبیٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے آئے گی۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس وقت میرے خیال میں یہ کسی نے فوکس نہیں کیا تھا کہ جناب اس کو، یہ جو موومنٹ سی ہے تبدیلی کی، اس کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ جی ہاں، بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک تیسری ویو، ایک تیسری را ہے جو کہ بہت جگہوں پہ آ رہی ہے، جس میں افواج جو ہیں ان کی پھر سے اسی طرح دوبارہ سے اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی ہیں، مضبوط کر رہی ہیں۔ اب پاکستان کی بات کرتے ہیں، تھائی لینڈ کو دیکھیں، وہاں جو ہوا ہے، مصر میں جو ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ تو بالکل طارق صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ فوج ایک ایسا منظم ادارہ ہے، اور جب وہ اتنا منظم ہوتا ہے کہ جیسا، اور اتنا اور جسے کہتے ہیں پروفیشنلی سٹرکچرڈ اور ٹرینڈ ہوتا ہے، ان کی اس کی جو شکل ہے وہ پروفیشنل ہوتی ہے، تو اس وقت ان کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے کہ سوسائٹی یا سوسائٹی کی موومنٹس جو ہیں وہ کسی اس کو کسی ایک طرف لے چلیں. اور میں آپ کی ایک توجہ دلانا چاہتی ہوں، ایک بہت دلچسپ سی بات ہے جو کہ کم از کم اسلامی دنیا میں ضرور ہو رہی ہے، کہ اب جو فوج کے خلاف جو بات ہے، جو بات آواز اٹھائی جاتی ہے، پہلے تاریخی اعتبار سے وہ لیفٹ سے آتی تھی، اب وہ آپ کو رائٹ سے آتی نظر آتی ہے. اگر آپ ترکی بھی دیکھ لیں تو ترکی کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ وہاں جو لیفٹ تھا، جو لبرل لیفٹ تھا، اس نے اپنے آپ کو ساتھ ضم کر لیا فوج کے ساتھ یا فوجی حکمرانوں کے ساتھ، تو رائٹ کی طرف بات چلی گئی. تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، ایجپٹ میں بھی ہو
لیکن
یا پاکستان،
لیکن پاکستان میں تو اس کے برعکس تھوڑا سا ہو رہا ہے. پاکستان میں تو جو جہادی اور مذہبی قوتیں ہیں وہ روایتی طور پر فوج کے اتحادی سمجھی جاتی رہی ہیں. مطلب اب بھی ایسا ہی ہے. ڈاکٹر عائشہ، یہ ذرا پوچھتے ہیں طلعت مسعود صاحب سے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟
جی، میرے خیال میں شروع میں تو بالکل اتحادی تھے اور بڑی حد تک انہوں نے فوج کو کا ساتھ دیا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ حکومت بھی کی. جنرل ضیاء نے تو بہت ہی ان کو ایک اہمیت دی اور کافی ان کو تقویت بھی حاصل ہوئی اس زمانے میں، اور ایک لحاظ سے جنرل ضیاء کی جو لیجیٹمیسی تھی وہ اس میں ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جنرل مشرف جو کہ ایک لحاظ سے کافی لبرل تھے ذاتی لحاظ سے، لیکن انہوں نے بھی ان قوتوں کو بہت تقویت دی، اور دو صوبوں میں تو ان کی حکومت پر آمادگی بلکہ ان کے ساتھ حکومت کی، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ایکسپیڈینسی جو تھی، یعنی مطلب یہ کہ چونکہ اس وقت ایک ضرورت تھی کہ کوئی ایسی قوتیں ان کا ساتھ دیں، تو اس وقت یہ قوتیں ان کا ساتھ دے رہی تھیں، اور وہ اپنے آپ کو بھی مضبوط کر رہی تھیں بلکہ اپنے آپ کو انہوں نے زیادہ مضبوط کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ کافی طاقتور ہیں. اس کے ساتھ
جو کہ ابھی میڈیا کے ساتھ جو یہ سارا تنازع رہا ہے، اس میں بھی یہ لگا کہ مذہبی قوتیں ساری فوجی حلقوں کے ساتھ ہی ہیں.
جی، یہ ضرور ہے. اس وقت تو آپ یہ دیکھیے کہ جو پاکستان کا سین ہے، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایجپٹ کے لحاظ سے نسبتاً یہاں جمہوریت کافی جڑ پکڑ چکی ہے اور نسبتاً زیادہ مضبوط ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں بھی فوج جو ہے اس کا ایک بہت اہم کردار ہے، اور بہت وہ مضبوط ہے، اور بڑی حد تک جو خارجہ پالیسی ہے اور جو دفاعی پالیسی ہے اور بعض اندرونی پالیسیز جو ہیں دہشت گردی وغیرہ کے خلاف اور ان تنظیموں کے خلاف، اس میں اس کا بڑا کردار ہے. لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایجپٹ کے تمام عرب ممالک کے سے اگر ہم ایک لحاظ سے ان کا کمپیریزن کریں تو پاکستان بہت آگے ہے. ایجپٹ میں تو 5000 سال سے کوئی جمہوریت واقعی میں آئی نہیں، اگر آئی بھی تو کچھ عرصے کے لیے آئی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ چونکہ وہاں کی فوج نسبتاً دوسرے اداروں سے بہت زیادہ مضبوط تھی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ممالک میں نے دیکھا ہے کہ جنگ میں ملوث ہیں، چاہے وہ اسرائیل سے ہو یا پاکستان انڈیا کے تعلقات ایسے ہوں جس کی وجہ سے پاکستان زیادہ اپنا جو افواج کو اخراجات یا بجٹ ہے جو یا ریسورسز ہیں اس کو ملتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ تاریخی لحاظ سے پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان میں کون سے ایسے ادارے تھے جو کہ کمزور تھے اور کون سے ایسے ادارے تھے جو نسبتاً مضبوط تھے. اس پس منظر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ فوج شروع سے ہی ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ نسبتاً دوسرے اداروں کے بہت زیادہ مضبوط تھا. ہمارے پاس سیاسی جماعتیں جو تھیں کئی صوبوں میں تو موجود ہی نہیں تھیں، جیسے بلوچستان ہوا یا سندھ میں بھی کوئی خاص نہیں تھا، اور کوئی مسلم لیگ بھی ایک طریقے کی موومنٹ تھی، ایک سیاسی جماعت نہیں تھی. تو ان تمام
آپ نے بتایا، جی آپ نے کہا کہ فوج تو ہے ہی مضبوط ادارہ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا جو سلسلہ ہے یا جو نظام ہے وہ مصر سے بہت آگے ہے. تو ادھر میں آپ کو لاؤں گی ڈاکٹر عائشہ صدیقہ. پاکستان میں جمہوریت کے لیے اتنی تحریکیں چلی ہیں، لیکن پھر بھی ایک طرح سے فوج لوگ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، یہ کیوں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے نہیں خیال کہ فوج جو ہے وہ حکمرانی کے سارے سسٹم سے نکلی ہے, نہ ہی ہمارا جو پیٹرن ہے, ہمارا جو طریقہ واردات ہے یہاں فوج کا, وہ ظاہر ہے مصر کی فوج نے ابھی اپنا دھندا شروع کیا ہے, ہماری عمر تک پہنچیں گے تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سوسائٹی میں اور سیاست میں اور اکانومی میں کس طرح راہیں اپنی بنانی ہیں, اس طرح کہ یوں لگے کہ جو کنٹرول کر رہا ہے وہ تو سویلین کر رہا ہے لیکن اس کی آڑ میں جو پالیسی بن رہی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ فوج کے کی سپورٹ میں ہو رہا ہے. باپ بات کر رہی تھیں جی کہ جو ریلیجس جو رائٹ ہے, جو رائٹ ونگ ہے, وہ کس طرح سپورٹ کرتا ہے. دیکھیں بٹا ہوا ہے سوسائٹی ساری جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے. لیفٹ جو لبرل ہیں وہ تو موسٹلی سمجھتے ہیں کہ جی فوج جو ہے وہ شاید ملاؤں سے یا باغ دہشت گردوں سے بچائے گی. خود دہشت گرد اور جو مذہبی جماعتیں ہیں اور مذہبی گروپ ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ بھی بٹے ہوئے ہیں, کچھ ان کے ساتھ ہیں, کچھ ان کے خلاف ہیں. میں آپ کو جلدی سے بتاتی چلوں کہ ابھی جیسے یہ جو جیو اور آئی ایس آئی کا جو جھگڑا ہوا ہے, اب اس میں نہ صرف کہ مذہبی بہت ساری گروپس جو تھے وہ ان کی سپورٹ کر رہے تھے, بلکہ جب یہ پیمرا کے پاس کیس پہنچا تو کیبل نیٹورک والوں کو جو ڈائریکٹلی جو میری کچھ پیمرا کے ممبروں سے بات ہوئی ہے تو اسے پتہ چلا ہے کہ جو پریشر ڈالا تھا وہ خود جا کے مولانا عبدالعزیز جو ہیں وہ لال مسجد والے انہوں نے ڈالا تھا. سو وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. اب اس میں آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمارا بہت سوفسٹیکیٹڈ ایک طریقہ کار ہے کہ سوسائٹی کے مختلف گروپس کے ساتھ الائنمنٹ ہے, ان کے ساتھ دوستیاں ہیں, آپ کے میڈیا جو ہے اس میں بھی بھرے ہوئے ہیں ایسے لوگ جو کہ ہمدردی رکھتے ہیں, جو کام کرتے ہیں, جو کہ فوج کی سپورٹ کرتے ہیں اور بہت طریقوں سے. آپ کی یونیورسٹیز دیکھ لیں, آپ وہ جو سارا نیریٹو ہے نا, جو پاپولر نیریٹو ہے وہ آپ نے, اور جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح فرمایا انہوں نے, اب ہندوستان کی وجہ سے ہندوستان کے ساتھ جو دشمنی ہے اس کی آڑ میں جس طرح فوج نے ایک ادارے کے طور پہ اپنے آپ کو استحکام پہنچایا ہے, مستحکم کیا ہے لوگوں کی نظروں میں, لوگ دیکھتے ہیں جب ان کو یہ لگتا ہے, جو ایک پاپولر بات ہے پاکستان میں, نیریٹو ہے وہ یہی ہے کہ جی سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ باہر سے آتا ہے, آپ کے ہاں اندر بھی اگر مسائل ہیں تو وہ باہر کے ہیں, اندر کے نہیں ہیں. اب جو ساری یہ جو ٹیررزم اتنے پچھلے 12 سالوں سے ہو رہا ہے اس میں ہم نے اپنے اندر تو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہمیشہ ہے کہ جو ایک پاپولر نیریٹو ہے جو لوگوں کو بیچا جاتا ہے سودا, وہ یہی ہے کہ جی یہ باہر کے کچھ ہاتھ ہیں جو اندر ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں پاکستان کو. جب اس قسم کا نیریٹو یا اس قسم کی بات بلڈ ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس سے فوج کو ایک ایز این انسٹیٹیوشن اس کو وہ مستحکم ہوتی ہے, نہ کہ کوئی اور ادارہ.
اچھا اب آخر میں آپ تینوں سے ایک سوال کروں گا, اس کا پھر اگر آپ مجھے جواب دیں کہ آپ کی رائے کیا ہے کہ مصر کی جو مثال ہے جہاں فوج کے ایک سابق سربراہ ہیں وہ صدر بن گئے ہیں, اور ان کے پہلے ایک جمہوری صدر ایک سال بھی نہیں رہے اور حسنی مبارک کو ہٹایا گیا, وہ 30 سال تک صدر رہے, تو آخر میں یہی سوال ہے کہ مصر کی جو مثال ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی انتباہ ہے یا کوئی سبق ہے؟ طارق سلیمان آپ بتائیے آپ کی کیا رائے.
جی وہ جس طریقے سے جنرل طلعت مسعود صاحب نے کہا کہ پاکستان اس وقت کافی ایڈوانس ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی جو مثال ہے اس کو مصر جو ہے وہ اپنے مد نظر رکھ سکتا ہے اس کو انالائز کرنے کے لیے, کیونکہ یہ جو انقلابات اور یہ جو عرب سپرنگ اب آ رہی ہے ہمارے ہاں بہت طویل عرصے سے چلتی رہی ہے.
اچھا,
اور اس کی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں.
تو یہ مثال ہے یا انتباہ؟
یہ انتباہ ہے ڈیفینیٹلی, اس لیے کہ جس طرح ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے بہت پیارے طریقے سے یہ بتایا کہ فوج اب تک ڈائریکٹ رول کرتی رہی ہے اور اب پاکستان میں انہوں نے سیکھ لیا ہے اور وہ اتنی میچیور ہو گئی ہے کہ وہ مختلف انسٹیٹیوشنز اور مختلف آرمز کے تھرو وہ اب ان ڈائریکٹ رول کر سکتی ہے اتنا ہی افیکٹولی جتنا کہ وہ کرتی تھی. اب مصر جو ہے ابھی تک ڈائریکٹ رول کے اس کے اندر ہے.
چلیں اب طلعت مسعود صاحب آپ سے بھی یہ سوال, یہ مصر کی مثال انتباہ یا پھر سبق؟
انتباہ تو ہے ضرور, لیکن یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کی جو سیولین قیادت ہے وہ ہمارا پروسیس تو چل چکا ہے، اگر ان کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی چلی جائے تو میرے خیال میں پھر وہ ترکی کی طرح جو ہے وہ حاوی ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی کارکردگی بہت کمزور رہی ہے اس وجہ سے خطرہ ضرور رہتا ہے۔
اور آخر میں ڈاکٹر عائشہ صدیقی، آپ بتائیے انتباہ سبق بہت مختصر وقت
جی جی میں سمجھتی ہوں جی انتباہ وہ اس لیے کہ یہ صرف ایجپٹ میں نہیں ہوا، تھائی لینڈ میں بھی ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا انٹرنیشنل انوائرمنٹ جو ہے کہ کیا وہ تیار ہے، اگر پاکستان میں ایسی کوئی تبدیلی آتی ہے تو کیا یہ اس کو بھی ایکسیپٹ کریں گے جس طرح کے مصر میں کر رہے ہیں یا تھائی لینڈ میں۔
جی 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 بہت شکریہ آپ تینوں کا، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، ریٹائرڈ جنرل طلعت مسعود اور طارق سلیمان اس گفتگو میں شریک تھے۔ سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔
ہوائی اڈے سے وہ نکلے تو ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی، حامد میر کو 3 گولیاں لگی،
پھر وہ ان کو مارنے آئے۔ میں نہ بولا، میرا ان سے تعلق نہ تھا۔
اسلام آباد کا ہے؟
ہاں،
کیوں آیا ہے؟
بیٹی کے پاس،
بیٹی کے پاس۔
اسلام آباد
لے لو۔ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ ہو گیا ماما، ہو گیا۔
مارنے کا یہ سلسلہ جاری رہا، میں پھر بھی نہ بولا۔
ایک خاتون اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی بے دردی سے انہیں قتل کیا گیا ہے، سر کے اوپر رکھ کے تو گولی ماری گئی ہے۔
پھر وہ مجھے مارنے آئے، لیکن اس وقت تک میرے لیے بولنے والا کوئی نہ تھا۔
خدا نہ خواستہ یہ آگ پھیل جائے تو پھر اس آگ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ سارا ملک کو اپنے دبوچ میں لے لے گی۔
حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے سیربین دیکھا اور سنا کیجیے۔
کھیلوں کی خبریں اب سنیے منا رانا سے۔
نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم میں سبینا پاک کنگسٹن میں 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہیں۔ یہ ویسٹ انڈیز کے سینئر بیٹسمین کرس گیل کا 100واں ٹیسٹ میچ ہے، اور اس طرح کرس گیل ویسٹ انڈیز کے 9ویں بیٹسمین ہیں جو 100واں ٹیسٹ میچ کھیلنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ کرس گیل کا کہنا ہے کہ یہ ان کی زندگی کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ کرس گیل کے مطابق سبینا پاک کا گراؤنڈ ان کے لیے خاص ہے کیونکہ یہی ان کا ہوم گراؤنڈ ہے۔ کرس گیل نے اس ٹیسٹ میچ میں بڑا اسکور کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی کے سیکرٹری سنجے پٹیل کا کہنا ہے کہ جب تک آسٹریلیا اور انگلینڈ آئی سی سی کے نئے اور متنازع ڈھانچے اور بھارت کو کرکٹ کی آمدنی میں سے بڑا حصہ دینے کے لیے راضی نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھارتی کرکٹ بورڈ نے کہا تھا کہ دوسری صورت میں وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے ایک متوازی کونسل بنا لیں گے۔ بی سی سی آئی کے سیکرٹری کے مطابق انگلینڈ اور آسٹریلیا اس پر راضی ہوئے اور اب 27 جون سے اس نئے ڈھانچے کا اطلاق ہوگا۔ فرینچ اوپن میں خواتین سنگل مقابلوں کا تاج پہنا روس کی ماریا شراپووا نے۔ فائنل میں شراپووا نے رومانیا کے سیمونا حالپ کو 1-2 سیٹ سے شکست دے کر ٹرافی حاصل کی۔ مردوں کے سنگل مقابلوں کے فائنل میں اسپین کے رافیل نڈال اور سربیا کے نواک جوکوویچ آج مد مقابل ہیں۔ ہاکی ورلڈ کپ میں آج گروپ بی میں جرمنی نے نیوزی لینڈ کو 3-5 گول سے شکست دی، اور یوں جرمنی اپنے گروپ میں 4th پوزیشن سے 2ری پوزیشن پر پہنچ گیا۔ کل گروپ اے میں آسٹریلیا نے یک طرفہ میچ میں انگلینڈ کو 5-0 سے ہرایا۔ بھارت نے ملائیشیا کو 3-2 سے مات دی، جبکہ اسپین کی ٹیم بیلجیم سے 5-2 سے شکست کھا گئی۔ انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کے مینیجر روئے ہوڈسن کا کہنا ہے کہ مڈ فیلڈر ایلکس آکسلیڈ چیمبرلین گھٹنے کی تکلیف سے چھٹکارا پا کر ورلڈ کپ میں کھیلنے کے لیے فٹ ہو جائیں گے۔ انگلینڈ اور ہانڈرس کے درمیان فٹ بال ورلڈ کپ کا وارم اپ میچ بنا کسی گول برابر رہا۔ سخت آندھی اور طوفان کے سبب اس میچ کو 40 منٹ تک روکنا پڑا۔ اسپین نے السلواڈور کے خلاف فٹ بال ورلڈ کپ کا وارم اپ میچ 2-0 سے جیت لیا۔ اسپین کی جانب سے دونوں گول ڈیوڈ ویلا نے کیے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی منا رانا سے۔ چین کے وزیر خارجہ بھارت کے 2 روزے دورے پر ہیں، اور آج ان کے بھارتی ہم منصب سشما سوراج سے اعلیٰ سطحی ملاقات ہوئی۔ مودی سرکار چین سے کس طرح کے تعلقات چاہے گی، اور کیا تجارت کو ترجیح دی جائے گی یا سرحدی تنازعات پر کو، اس پر گفتگو سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر۔ لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا۔
مصر کے پہلے جمہوری صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹنے والے فوج کے سابق سربراہ جنرل عبد الفتح السیسی نے ملک کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ عراق کے صدر جلال طالبانی کی سیاسی جماعت کے دفتر میں 2 بم دھماکوں میں کم سے کم 17 افراد مارے گئے ہیں۔ پوپ فرانسس ویٹیکن میں پہلی بار اسرائیل اور فلسطین کے رہنماؤں سے ملاقات کرنے والے ہیں. بلوچستان میں فرنٹیئر کور نے ایک سرچ آپریشن میں 10 بلوچ عسکریت پسندوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں حکام کے مطابق بم حملے میں ایک قبائلی رہنما ہلاک ہو گئے ہیں. بھارت سے سینکڑوں سکھ یاتری گرو ارجن دیو جی کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اور بھارت کی تاریخی عمارت تاج محل کی دیواروں پر نشانات مٹانے کے لیے مٹی کا لیپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبریں آپ نے سنی احمد رضا سے, سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. امریکی حکام طالبان کی حراست میں 5 سال تک رکھے جانے والے اور حال میں ہی رہا کیے جانے والے امریکی فوجی سارجنٹ بوب بگٹال کے والدین کو ملنے والے دھمکی آمیز پیغامات کی تفتیش کر رہے ہیں. امریکی پولیس نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ وہ اس سلسلے میں 4 ای میلز کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں. دوسری جانب اطلاعات کے مطابق بگٹال نے کہا ہے کہ اغواکار انہیں کئی ہفتے مکمل تاریک مقامات پر قید کر دیتے تھے. بی بی سی اردو .com کی رپورٹ سنیے سلیم قاضی سے.
امریکہ میں سارجنٹ بگٹال کے حوالے سے لوگوں کی رائے منقسم ہے کہ آیا انہیں ہیرو سمجھا جائے یا ایک ایسا سپاہی جس نے اپنی چوکی سے بھاگ کر اپنے ہی ساتھیوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کے آبائی قصبے میں جمعرات کو جو استقبالیہ ہونا تھا اسے بھی منسوخ کر دیا گیا تھا. مقامی پولیس کے سربراہ نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ بگٹال کے والد باب بگٹال کو جان سے مار دینے کی پہلی دھمکی ان کے گھر پر موصول ہوئی ہے. پولیس سربراہ کے مطابق مسٹر بگٹال کو ملنے والی دھمکی آمیز ای میلوں کی تفتیش اب امریکہ کا مرکزی تفتیشی ادارہ ایف بی آئی کر رہا ہے. اس دوران سرکاری حکام باب بگٹال اور ان کی اہلیہ کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں. ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہوئی ہے کہ آخر وہ کیا حالات تھے جن میں سارجنٹ بگٹال سن 2009 میں طالبان کے ہتھے چڑھ گئے تھے. بگٹال کے سابق فوجی ساتھیوں میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ افغانستان کے صوبہ پکتیا میں طالبان نے انہیں اس وقت اپنی قید میں لے لیا تھا جب وہ اپنی یونٹ سے بھاگ گئے تھے. گوانتانامو بے سے 5 طالبان قیدیوں کے تبادلے میں بگٹال کی رہائی پر تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ جب بگٹال اپنی یونٹ سے لاپتہ ہوئے تو ان کی ابتدائی تلاش میں 6 دیگر امریکی فوجیوں کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے تھے. ناقدین کا کہنا ہے کہ گوانتانامو بے سے قیدیوں کے تبادلے سے کم از کم 30 دن پہلے امریکی کانگریس کو اس بارے میں بتایا جانا ضروری ہے. دوسری جانب صدر اوباما کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کا فیصلہ درست تھا. گزشتہ ہفتے بیلجیم میں G7 ممالک کے اجلاس کے موقع پر صدر اوباما نے کہا تھا کہ سارجنٹ بگٹال کی گرتی ہوئی صحت بہت فکر مندی کی بات تھی اور ہمیں انہیں چھڑانے کا ایک موقع نظر آیا جس سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا. روزنامہ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اپنی رہائی کے بعد سارجنٹ بگٹال نے اخبار کو بتایا ہے کہ قید کے دوران طالبان نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. اخبار کے مطابق سارجنٹ بگٹال نے بتایا کہ قید سے فرار ہونے کی کوشش کے جرم میں طالبان انہیں کئی ہفتے لوہے کے پنجرے میں بند کر کے مکمل تاریکی میں قید کر دیتے تھے. اخبار نے جرمنی میں بگٹال کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کے حوالے سے یہ بھی بتایا ہے کہ اگرچہ وہ جسمانی طور پر سفر کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کی ذہنی حالت ایسی نہیں کہ وہ اپنے گھر کے افراد سے مل سکے.
بی بی سی اردو .com کی رپورٹ آپ نے سنی سلیم قاضی سے. ادھر چین کے وزیر خارجہ وانگ یی بھارت کے 2 روزے دورے پر ہیں اور آج ان کے بھارتی منصب سشما سوراج سے ملاقات ہوئی. یہ بی جے پی اور نریندر مودی کی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد دونوں ممالک کی پہلی اعلیٰ سطحی ملاقات ہے. اس پر میں نے بات کی جینز ڈیفینس ویکلی سے وابستہ دفاعی امور کے تجزیہ کار راہل بیدی سے. ان سے پوچھا کہ نریندر مودی اپنی انتخابی مہم کے دوران تو پاکستان اور چین کے بارے میں بظاہر جارحانہ رویہ رکھتے تھے, لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب مودی سرکار کیا کرے گی؟
جو نریندر مودی کی نئی سرکار آئی ہے ان کا ٹریڈ پر کافی زور ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کوآپریشن ہو اور ٹریڈ کے ذریعے ڈپلومیسی جو ہے اور اسٹریٹیجک جو تعلقات ہیں وہ بڑھیں. تو اس دوران میں چین کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ چین کو انوالو کیا جائے انڈیا کی انفراسٹرکچر بزنس میں اور اس کے ذریعے ये जो इंडिया चाइना की टेंशन पिछले साल दो साल से चल रही है उसको भी कम किया जाए, यही फॉर्मूला जो है वो पाकिस्तान के साथ भी अपनाना चाह रहे हैं और पाकिस्तान को ट्रेड इम्प्रूव करके बाकी जो सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है वो भी आगे की तारीख में ठीक हो जाए।
अच्छा, तो तजारत के जरिए ये तजारत को तरजीह देना चाहते हैं, लेकिन ये बताएं कि जो चीन और भारत का सरहदी तनाजा है क्या अब वो तय हो सकेगा?
ये तो दूसरी बात, इसमें कॉम्प्लिकेशन ये एक है कि मोदी जी जापान की तरफ भी बहुत गुड़ी निगाह से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट्स आई हैं मीडिया में कि वो जापान भी अगले दो तीन महीने में पहली जो दूर ओवरसीज विजिट है वो जापान जाएंगे। इसमें एक थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आता है जापान और चाइना के साथ जो अपनी रिलेशनशिप है उसको मैनेज करने में, मगर चीन ने ये भी कहा है, हिंदुस्तान को इंडिकेशन दिया है कि वो जापान की तरफ भी जा सकता है और चीन की तरफ भी, तो ये एक जो मैनेजमेंट है इस रिलेशनशिप का वो मोदी सरकार की काबिलियत और मोदी सरकार की मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है।
अच्छा, मैनेजमेंट का आपने कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है अब चीन के हवाले से चीन के साथ तजारत बढ़ाने पर ज़्यादा जोर देंगे या फिर सरहदी तनाज़े पर ज़्यादा जोर देंगे?
ये साथ साथ ही चलेगा जी, एक तो तजारत के साथ चलेगा और डिप्लोमेसी भी साथ में ही चलेगी, ये एक टैंडम, ये चाहते तो यही है कि ये एक टैंडम, ये इकट्ठा जो प्रोग्राम है ये चले, आगे तो इसको अपनाना ही पड़ेगा और आगे तो जो जैसे चीजें बढ़ेंगी वैसे पता लगेगा, मगर ख्वाहिश यही है कि इकट्ठे चलें।
ये थे दिल्ली से दिफाई उमूर के तज्ज्याकार राहुल बेदी, जो बीजेपी हुकूमत की चीन से ताल्लुकात के मुमकिन रुख पर बात कर रहे थे। और भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के दादरी इलाके में बीजेपी के एक मकामी रहनुमा के कत्ल के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई है। इंतजामिया ने इलाके में अमन कायम रखने के लिए दफा 144 लगा दिया है। भारत में बीजेपी की हुकूमत में इक्तदार में आने के बाद से ये ऐसा पहला वाकया है। दिल्ली से बीबीसी हिंदी सर्विस के साथी अशोक कुमार ने इसकी तफसील बताई।
मगरबी उत्तर प्रदेश के दादरी इलाके में एक मकामी बीजेपी लीडर के कत्ल के बाद तनाव है। इंतजामिया ने इलाके में अमन कायम रखने के लिए दफा 144 लगा दी है, यानी चार से ज्यादा अफराद किसी एक जगह पर जमा नहीं हो सकते हैं। कल रात बाइक पर सवार नामालूम अफराद ने दादरी में बीजेपी लीडर विजय पंडित को गोली मारकर हलाक कर दिया। उनके खानदान वालों का कहना है कि उन्हें पहले से ही धमकियां मिल रही थीं और शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। मकामी नेता की हलाकत के बाद उनके हामी घेराव और जलाव पर उतर आए हैं। कई सरकारी बसों और गाड़ियों को उन्होंने नजरें आतिश कर दिया। इब्तदाई छानबीन के बाद पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है। रियासत के नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक सिंघल ने बताया,
दुखद घटना है, इस तरह की दुखद घटना है, लेकिन प्रशासन का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि पहले वहां पर जो कानून व्यवस्था हो नियंत्रण में करके, जिससे किसी आम आदमी प्रभावित ना हो, और दूसरा जो अपराधी हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ये पहला मामला नहीं है जब यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे हैं। इससे पहले बदायूं में मुबैना गैंग रेप के बाद कत्ल के मामले और रेप के दूसरे वाकयात के सबब रियासती हुकूमत को कड़ी तनकीद का सामना है। बीजेपी के मकामी नेता विजय पंडित की हलाकत के बाद अपने रद्द अमल में बीजेपी के तर्जुमान मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यूपी में गुंडाराज हो गया है।
अफसोस की बात है कि एक के बाद एक घटनाएं उत्तर प्रदेश में इस तरह की दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार न समझने को तैयार है और न किसी तरह की कार्रवाई करने को तैयार है। आज स्थिति यह है कि कानून का राज रह नहीं गया, गुंडों का राज हो गया है, और ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई करने के बजाय उसमें लीपापोती करने में जुटी हुई है।
दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी यूपी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने की हिदायत दी है। कांग्रेस के लीडर राशिद अलवी कहते हैं,
यकीनन कानूनी व्यवस्था को उत्तर प्रदेश की सरकार संभालने में नाकाम रही है। प्रदेश के अंदर बुरी स्थिति है, लोगों का इतमाद उठता जा रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार को जल्द अज जल्द कदम उठाने चाहिए।
दिल्ली के करीब दादरी में एक बीजेपी लीडर की हलाकत के बाद तनाव ने यूपी पुलिस पर संगीन सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जुर्म के बाद एक वाकयात से तनाजों में घिरी यूपी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने और अपनी शबिया को सुधारने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठा पाएगी? अशोक कुमार, बीबीसी दिल्ली।
اور بھارت کے بعد اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں صوبے بلوچستان کے سندھ اور پنجاب سے متصل سرحدی علاقوں میں ایک اور سرچ آپریشن میں فرنٹیئر کور بلوچستان نے 10 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ صوبے کے ضلع جعفر آباد میں ایک پولیس افسر کے گھر پر مسلح افراد کے ایک حملے میں ان کے خاندان کے 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
اس سرچ آپریشن کے بارے میں کوئٹہ میں ایف سی بلوچستان نے جو بیان جاری کیا ہے اس کے مطابق سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے سردی علاقے گندیاری میں عسکریت پسندوں کی کمین گاہیں تھیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کمین گاہوں میں موجود لوگ مشترکہ سردی علاقے میں گیس پائپ لائنوں کو اڑانے اور مسافر ٹرینوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ بیان کے مطابق جب سرچ آپریشن شروع کیا گیا تو عسکریت پسندوں نے ایف سی اہلکاروں پر حملہ کیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جوابی حملے میں 10 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کارروائی میں عسکریت پسندوں کی 3 کمین گاہوں کو تباہ کرنے کے علاوہ وہاں سے بھاری مقدار میں بارود، سرنگیں اور دھماک خیز مواد بھی برامد کیا گیا۔ بیان میں سزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ تخریب کاری کے واقعات کے خاتمے تک صوبائی حکومت کے احکامات کے تحت ٹارگیٹڈ سرچ آپریشن جاری رہے گا۔ تعال آزاد ذرائع سے اس علاقے میں ان ہلاکتوں کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ایک اور واقعے میں گزشتہ شب نامل مسلح افراد نے ضلع جعفر آباد کے علاقے ڈیرہ لیار میں ایس ایچ او استام احمد کے گھر پر حملہ کر کے ان کے خاندان کے 3 افراد کو ہلاک کیا۔ ہلاک ہونے والوں میں ایس ایچ او کے والد، والدہ اور دادا شامل ہیں۔ ڈیرہ لیار پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ حملہ ور تعداد میں 4 تھے جو کہ اس واقعے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تال اس واقعے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے، لیکن پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کسی کارروائی کا رد عمل ہو سکتا ہے۔ ڈیرہ لیار سے متصل ڈیرہ مراد جمالی کے علاقے میں آج نامعلوم مسلح افراد نے افغانستان میں نیٹو افواج کے لیے تیل لے جانے والے ایک ٹینکر پر حملہ کیا۔ اس حملے کے باعث آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری جانب کل عدم عسکریت پسند تنظیم یونائٹڈ بلوچ آرمی نے کولو میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور انہیں نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور پاکستان کے قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں دیسی ساختہ بم کے دھماکے میں ایک قبائلی رہنما ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ادھر پشاور کے مضافات میں شدت پسندوں پولیس کے مابین جھڑپ میں 2 شدت پسند ہلاک اور 5 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیل سنیے عزیز اللہ خان کی رپورٹ میں۔
مہمند ایجنسی کی تحصیل امبار میں جوگی کور کے مقام پر ایک دیسی ساختہ بم کا دھماکہ اس وقت ہوا جب ملک عنایت موٹر سائیکل پر وہاں سے گزر رہے تھے۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکاروں نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے دھماکہ خیز مواد سڑک کے کنارے نصب کیا تھا۔ اس دھماکے میں ملک عنایت ہلاک ہوئے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک عنایت قبائلی رہنما تھے اور امبار میں امن لشکر کے سربراہ بھی تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم تحریک طالبان مہمند ایجنسی کے ترجمان نے ٹیلی فون پر اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ جن لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہ عوام دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ قبائلی علاقوں میں امن لشکر اور امن کمیٹیوں کے رضاکاروں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ 2 روز پہلے باڑا میں امن کمیٹی کے ایک رکن کو ہلاک کر دیا گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے باجوڑ اور مہمند ایجنسی میں بھی امن لشکروں کے اراکین کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر ایک اور واقعہ میں آج پشاور کے قریب متنی کے علاقے میں پولیس اور ٹارگٹ کلرز کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس شاکر بنگش نے بی بی سی کو بتایا کہ پولیس کو یہ اطلاع موصول ہوئی تھی کہ کچھ ٹارگٹ کلرز ادھر متنی کے علاقے میں موجود ہیں، جن کے خلاف کارروائی کے لیے ٹیم وہاں پہنچی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکار ابھی گاڑیوں سے اتر رہے تھے کہ مسلح افراد نے ان پر فائرنگ شروع کر دی، جس پر پولیس نے جوابی کارروائی کی ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ٹارگٹ کلرز ہلاک، جبکہ 5 شہری بھی معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق انہیں اطلاع تھی کہ اس علاقے میں کوئی 20 کے لگ بھگ مسلح افراد موجود تھے جو شہر میں مختلف قسم کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ متنی کا علاقہ پشاور کے جنوب میں درادم خیل اور ادھر خیبر ایجنسی کے علاقے باڑا کے سرحد کے قریب واقع ہے۔ گزشتہ سال مارچ میں سرکاری اداروں کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ متنی اور بڑا بیر کے علاقوں میں شدت پسندوں اور دہشت گردوں کی کارروائیوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ اس رپورٹ کے بعد بھی ان علاقوں میں متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں، لیکن سیکیورٹی حکام اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر پائے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
سامعین، گھریلو تشدد پاکستان میں خواتین کے لیے ایک سنگین اور بڑھتا ہوا مسئلہ ہے. حالانکہ پاکستان میں خواتین کو وراثت کے حق سے محروم رکھنے اور جبری شادی کو ایک سنگین جرم قرار دے دیا گیا ہے. اس طرح کا ایک خوفناک واقعہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں پیش آیا ہے، جہاں ایک پولیس اہلکار نے اپنی بیوی کی ناک کاٹ دی اور پھر تشدد اور دباؤ میں اسے رکھتے ہوئے پولیس اسٹیشن جانے سے منع کر دیا. تاہم یہ خاتون والدین کے گھر جانے کے بہانے سے تھانے تک پہنچ گئیں اور انہوں نے وہاں رپورٹ درج کرا دی. تفصیل سنیے سوات سے سید انور شاہ کی اس رپورٹ میں.
تحصیل قبل کے علاقے کلاگے میں پولیس اہلکار نے تشدد کر کے اپنی بیوی کی ناک کاٹ دی. تھانہ قبل کے محرر عمران نے بی بی سی کو بتایا کہ پولیس اہلکار صاحبزادہ کی بیوی شاہدہ نے تھانے میں رپورٹ درج کراتے ہوئے بتایا کہ ان کے شوہر نے بغیر کسی وجہ کی چھری سے ان کی ناک کاٹ دی اور پھر شوہر اور سسر دونوں نے انہیں شدید دباؤ اور تشدد کے ذریعے گھر میں بند رکھا. تاہم والدین کے گھر جانے کے بہانے وہ تھانے پہنچ گئی اور اپنے شوہر کے خلاف رپورٹ درج کرا دی.
یہ تھے سوات سے صحافی انور شاہ. سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
کل وہ انہیں مارنے آئے، میں نہ بولی، میں ان میں سے نہ تھی.
ہوائی اڈے سے وہ نکلے، ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی، حامد میر کو 3 گولیاں لگی.
پھر وہ ان کو مارنے آئے، میں نہ بولی، میرا ان سے تعلق نہ تھا.
اسلام آباد کا ہے؟
ہاں.
کیوں آیا ہے؟
بیٹی کے پاس. بیٹی کے پاس
اسلام آباد
لے لو. لا الہ الا انت سبحانہ کا ہی نہیں
کرتے. ہو گیا ماما، ہو گیا.
مارنے کا یہ سلسلہ جاری رہا، میں پھر بھی نہ بولی.
میں ایک خاتون اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی بے دردی سے انہیں قتل کیا گیا ہے، سر کے اوپر رکھ کے تو گولی ماری گئی ہے.
پھر وہ مجھے مارنے آئے، لیکن اس وقت تک میرے لیے بولنے والا کوئی نہ تھا.
خدا نہ خواستہ یہ آگ پھیل جائے تو پھر اس آگ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ سارا ملک کو اپنے دبوچ میں لے لے گی.
حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے سیربین دیکھا اور سنا کیجیے.
سربینا، بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. نائجیریا میں ایک پادری نے کہا ہے کہ اسکول سے اغوا کی جانے والی بیشتر طالبات کو ملک کے باہر 3 مختلف کیمپوں میں رکھا گیا ہے. واضح رہے کہ اینگلیکن کلیسا کے پادری ڈاکٹر سٹیون ڈیوس سینکڑوں مغوی اسکول کی طالبات کی رہائی کے لیے بات چیت میں شامل رہے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے غزنفر حیدر سے.
اپریل میں بوکو حرام کے مسلح ارکان نے نائجیریا کے علاقے چیبوک کے ایک اسکول سے 200 سے زائد لڑکیوں کو اغوا کیا تھا، جو تحال ان کے پاس مغوی ہیں. بوکو حرام ان لڑکیوں کی رہائی کے بدلے اپنے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے. ان لڑکیوں کی بازیابی کے لیے حکومت پر دباؤ بھی بڑھ رہا ہے. آسٹریلیا کے ڈاکٹر سٹیفن نے نائجیریا میں بی بی سی کے نمائندے کو بتایا کہ انہوں نے بعض مغوی لڑکیوں سے ملاقات کی ہے. ان کے مطابق ان میں سے بعض لڑکیاں ایک کیمپ میں اسلام پسند گروپ بوکو حرام کے اپنے اغوا کاروں کے کپڑے دھو رہی ہیں، تو بعض دوسرے کیمپ میں ان کے لیے کھانا پکا رہی ہیں. ڈاکٹر ڈیوس نے کہا کہ رہائی کے لیے بات چیت کرنے والے ان میں سے بعض لڑکیوں کو رہائی دلانے کے بہت قریب پہنچ چکے تھے، لیکن بوکو حرام کے کمانڈو نے آخری وقت میں گرفتاری کے خوف سے اپنے ارادے بدل دیے. پادری نے کہا کہ طاقت کے استعمال سے ان طلبات کی رہائی کی کوشش نقصان دہ ثابت ہوں گی، کیونکہ بوکو حرام اغوا کی مزید کوششیں شروع کر دیں گے. بوکو حرام نے نائجیریا میں اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے سن 2009 سے پشت تشدد کاروائیاں شروع کر رکھی ہیں. اس سے قبل نائجیریا میں پولیس نے دارالحکومت ابوجا میں مغوی طالبات کی رہائی کے لیے ہونے والے مظاہروں پر پابندی لگا دی تھی، جنہیں اپریل میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے اغوا کیا تھا. بی بی سی کو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ گزشتہ ماہ کچھ مغوی طالبات کی رہائی کے لیے بات چیت حتمی مراحل تک پہنچ گئی تھی کہ نائجیریا کی حکومت نے مذاکرات ختم کر دیے. بی بی سی کے نمائندے ول راس کا کہنا ہے کہ ان طالبات کو اسلامی شدت پسندوں کے بدلے رہا کیا جانا تھا. بوکو حرام ان لڑکیوں کی رہائی کے بدلے اپنے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتی رہی ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی غزنفر حیدر سے. اور اب وقت ہوا ہے وسط اللہ خان کے ہفتے وار کالم کا، سنیے بات سے بات.
مجھ جیسوں کو پاکستانی وزارت دفاع کے اس موقف سے 100% اتفاق ہے کہ جیو چینل کے لائسنس کی صرف 15 دن کی معطلی اور 1 کروڑ روپے جرمانہ کافی سزا نہیں. بالکل ایسے ہی جیسے سپریم کورٹ کے معزز جج جواد ایس خواجہ کے خلاف اسلام آباد میں راتوں رات لٹک جانے والے توہین آمیز پراسرار بینروں کے اصل محرکین کی بجائے یہ بینر لکھنے والے 3 غریب پینٹروں کی گرفتاری ناکافی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آئین سے بغاوت کے الزام میں محض پرویز مشرف کو کٹہرے میں لانا کافی نہیں. بالکل ایسے ہی جیسے اسامہ بن لادن کی موجودگی اور ہلاکت کے اسباب و ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کو سلیمانی ٹوپی پہنا دینا کافی نہیں، بالکل ایسے ہی جیسے بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد خانہ پوری کے لیے چند غافل پولیس افسروں کی معطلی اور 3-4-9 عمر لڑکوں کو مسلسل حراست میں رکھ کے 7 برس سے اس مقدمے کو برف میں لگائے رکھنا کافی نہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایٹمی راز فروخت کرنے کے اسکینڈل کا سارا ملبہ محض ڈاکٹر قدیر کے سر پہ ڈال دینا ناکافی تھا، بالکل ایسے ہی جیسے کرگل مہم جوئی کو یہ کہہ کر بھلا دینا کافی نہیں کہ ہن دفع کرو مٹی پاؤ یار، بالکل ایسے ہی جیسے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ مرتب کروا کے اسے دیمک کے حوالے کر دینا کافی نہیں تھا، کسی اور پہ بھلے مقدمہ چلے نہ چلے، البتہ جیو چینل کے مالکان اور ادارتی عملے پہ ملک دشمنی اور غداری کے الزام میں مقدمہ چلا کے عبرت ناک سزا دینے اور ناک کے بل کم از کم 1,00,000 لکیریں نکلوانے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ کل کلاں کوئی اور آڑا ٹیڑھا ترچھا مقدس و معصوم دیوتاؤں کے منہ آ سکتا ہے۔ ویسے بھی جب تمام میڈیا، سب کیبل آپریٹرز، ساری سیاسی و مذہبی و جہادی و کل عدم تنظیمیں اس نقطے پہ بظاہر یا بباطن متفق ہیں کہ جیو ہی مجرم ہے، تو پھر اسے مثال عبرت بنانے میں دیر کس بات کی؟ پیمرا بھلے خود مختار ادارہ صحیح، لیکن خود مختار تو پی آئی اے اور سٹیل ملز وغیرہ وغیرہ بھی ہیں، اور ایسی خود مختاری کو لگے آگ جسے نظریہ حب الوطنی اور پاک وطن کے پاک اداروں کی عزت سے بھی بڑھ کے سمجھ لیا جائے۔ جہاں تک معاملہ ہے جیو اور اس کے والد بزرگوار جنگ گروپ کا، تو کون کہتا ہے کہ وہ دودوں دھلے ہیں؟ اس ادارے نے 67 برس میں جو بویا وہی تو کاٹ رہا ہے۔ اس نے حریف اداروں کو طرح طرح سے نیچا دکھانے کی جو کاروباری ترکیبیں بوئیں اور جس طرح گردن میں موقع پرستی کا سریا لگا کے رکھا، آج اسی کی تو نوک چبھ رہی ہے۔ پھر بھی میں والٹیئر کا کروڑوں مرتبہ دہرایا جانے والا قول دہرانا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری باتوں سے قطعاً متفق نہیں، مگر تا مرگ تمہارے بولنے کے حق کا دفاع کروں گا۔ جیو کی معطلی سے قبل جنگ گروپ نے 100 جوتے اور پھر 100 پیاز کھا کے سب یاجوجوں ماجوجوں سے اپنے گناہوں اور غلطیوں کی جہازی سائز معافی مانگی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگلی بحالی کے پہلے ہی دن اخبار کے فرنٹ پیج کا ایک حصہ پادری مارٹن نیمولر کی اس نظم کے لیے بھی وقف کر دیا جائے۔ پہلے پہل وہ سوشلسٹوں کو پکڑنے آئے، میں چپ رہا، میں سوشلسٹ نہیں تھا۔ پھر وہ ٹریڈ یونینسٹوں کے پیچھے آئے، میں چپ رہا، میں ٹریڈ یونینسٹ نہیں تھا۔ پھر وہ یہودیوں کے تعاقب میں آئے، میں چپ رہا، میں یہودی نہیں تھا۔ پھر وہ مجھے لینے آ گئے، تب تک سناٹا مکمل ہو چکا تھا۔
اب سنیں آپ کا خط ملا۔
آپ کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا آداب،
اور میں ہوں تہنیت نقوی، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔
آج سب سے پہلے ہمیں جہانیہ کی لسنر طاہرہ صدیقی صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، جنہوں نے عرصہ دراز کے بعد ہمیں یاد فرمایا اور ایک نہیں بلکہ کئی خطوط تھوڑے تھوڑے وقفے سے روانہ کیے ہیں۔ محترمہ نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ گرچہ رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔
لکھتی ہیں، آزادی کے موضوع پر آپ کا سلسلے وار پروگرام بہت دلچسپ اور معلوماتی تھا۔ اس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ دنیا کے کس حصے میں لوگ کتنی آزادی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ افغانستان کے انتخابات کا آنکھوں دیکھا حال آپ نے نشر کیا، جس میں جناب ہارون رشید، طاہر خان اور مس ارم عباسی نے شاندار رپورٹیں پیش کی۔ اسی طرح آپ نے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت یعنی انڈیا کے انتخابات کی کوریج بھی زبردست انداز میں کی، اور جناب سہیل حلیم اور جناب شکیل اختر کے ساتھ ساتھ میڈم خدیجہ عارف نے بھی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
اردو کے معروف ناول اداس نسلیں کی 85 سالگرہ پر بی بی سی اردو سروس نے جو خصوصی پروگرام پیش کیا، اسے بھی طاہرہ صدیقی صاحبہ نے بہت سراہا ہے۔
جی ہاں، وہ لکھتی ہیں، جناب محمد حنیف نے ناول نگار عبداللہ حسین سے کھلی کھلی باتیں کی اور بعض ایسے راز بھی اگلوائے جن پر رائٹر لوگ عام طور پر بات نہیں کرتے۔ طاہرہ صدیقی صاحبہ نے مشورہ دیا ہے کہ اسی طرح کا ایک انٹرویو ہمیں جناب اکسی مفتی کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ دوسرا مشورہ محترمہ نے یہ دیا ہے کہ ہمیں ٹیلی ویژن کے سیربین کا وقت آدھے گھنٹے سے بڑھا کر ایک گھنٹہ کر دینا چاہیے۔
فی الحال وقت بڑھانا تو ممکن نہیں ہے، البتہ آپ نے جس انٹرویو کی فرمائش کی ہے وہ کسی مناسب موقع پہ ضرور کیا جا سکتا ہے۔
آخر میں محترمہ نے ایک اعتراض بھی کیا ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی شہر کوئٹہ کا ذکر کرتے ہوئے کوئٹہ کی بجائے کوئٹے کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔
جی محترمہ، یہ گرامر کا ایک معروف مسئلہ ہے کہ آ کی آواز پہ ختم ہونے والے اسماء جب فائلی حالت میں نہ ہوں تو آ کی بجائے اے میں بدل جاتے ہیں، اسے امالہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ جگہوں کے نام کو اس سے مستثنا سمجھتے ہیں، لیکن جوش ملے آبادی جیسے علماء اس کا مکمل اہتمام کرتے تھے۔ ایک بار کسی مہمان نے آ کر جوش صاحب سے کہا کہ میں پونا سے آیا ہوں، جوش صاحب نے بھنا کر کہا کیا گھوڑا پر آئے ہو؟ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ پونا سے آیا ہوں نہیں بلکہ پونے سے آیا ہوں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئٹہ جب فائلی حالت میں ہوگا تو کوئٹہ ہی کہلائے گا، مثلاً کوئٹہ ایک مہنگا شہر ہے، لیکن جب غیر فائلی حالت میں ہوگا تو کوئٹے ہو جائے گا، مثلاً کوئٹے سے مہنگا اور کوئی شہر نہیں۔
میرا خیال ہے گرامر کا لیسن بہت لمبا ہو گیا ہے، یہ خطوں کا ڈھیر کیسے ختم ہوگا؟
ہاں میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اصل میں ہمارے سننے والوں میں خاصی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہیں بی بی سی اردو سروس سننے کا شوق ورثے میں عطا ہوا ہے،
یعنی بچپن میں انہوں نے باپ دادا کو بی بی سی سنتے دیکھا اور بڑے ہو کر خود بھی اس عادت کو اپنا لیا۔ گھوٹ کھاڑک سے لیاقت علی کھوسا اور ظفر علی کھوسا کا خط بھی کچھ ایسی ہی کہانی بیان کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، برسوں پہلے جب ہم بہت چھوٹے تھے تو نانا جان کو دیکھتے تھے کہ وہ سیر بین شروع ہوتے ہی سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیتے اور پوری توجہ سے آپ کی خبریں سنتے۔ کچھ عرصے بعد ہم نے ان کے پاس بیٹھ کر ریڈیو سننا شروع کر دیا۔ ہماری دلچسپی خبروں سے زیادہ مزاحیہ پروگرام میں ہوتی تھی۔ سویرے سویرے اور سبرس ہمارے پسندیدہ پروگرام تھے۔ بعد میں ہمیں انگریزی تدریس کا پروگرام بھی پسند آنے لگا اور ہم جلد ہی اس کے مستقل سامع بن گئے۔ آج ہمیں انگریزی میں جو تھوڑی بہت مہارت حاصل ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ بی بی سی کے تدریسی پروگراموں کی دین ہے۔ اب ہم سے اگلی نسل کا مزاج بالکل جدا ہے۔ یہ لوگ میوزک، ڈرامہ اور فلم کے علاوہ کچھ بھی پسند نہیں کرتے۔ البتہ اگر آپ انگریزی سکھانے کا پروگرام پھر سے شروع کر دیں تو شاید آج کے نوجوان بھی ہماری طرح ریڈیو کے شیدائی بن جائے۔ ہمارے نانا جان اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن جو شوق وہ ہمیں دے گئے ہیں تمام زندگی ہمارے ساتھ رہے گا۔ کاش ہم بھی یہ شوق اگلی نسل کو منتقل کر سکتے۔
لیاقت صاحب اور ظفر صاحب، ایک مفصل خط ارسال کرنے کا شکریہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے شوق اور مشغلے بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں صرف ریڈیو اور فلم ہی تفریح کا ذریعہ تھے، پھر ٹیلی ویژن آ گیا، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون کا زمانہ ہے۔ بچے کس مہارت سے ٹیلی فون کے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ گیجٹس بھی قصہ پارینہ بن جائیں گے اور آنے والی نسلیں اپنے لیے نئے مشاغل ڈھونڈ لیں گی۔ وقت اسی طرح بدلتا ہے اور زمانہ اسی انداز میں آگے بڑھتا ہے۔
تو آئیے اب ہم بھی آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں اس خط کی طرف جو ملتان سے بھیجا ہے محمد اسلم آرزو صاحب نے۔
اچھا تو کیا لکھتے ہیں ہمارے پرانے دوست آرزو صاحب؟
ملکی اور بین الاقوامی سیاست پر مفصل تبصرہ کرنے کے بعد وہ ہمارے پروگراموں کی جانب آتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمیں بھارت کے حالات سے نسبتاً کم آگاہی ہوتی تھی، لیکن جب سے سہیل حلیم نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے ہماری معلومات میں بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ انہیں ثقافتی موضوعات پر بڑی دسترس حاصل ہے اور ہماری خواہش ہے کہ وہ سیاسی خبروں کی بجائے کلچرل موضوعات پر لکھا کریں۔
جیسا کہ آپ نے خود تسلیم کیا آرزو صاحب کہ ہمارے ساتھی سہیل حلیم کے انداز تحریر میں بہت تنوع موجود ہے اور ان کی تحریروں کا دائرہ سیاسی ہنگامہ آرائی سے لے کے ثقافتی محفل آرائی تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ کسی بھی موضوع پر آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔
اور عارف، یہ خط ہے بدین سن سے، ڈی ایم مہاراج کا۔ لکھتے ہیں، ہمارا ضلع بدین اس وقت ماحولیاتی آلودگی کی بدترین مثال بنا ہوا ہے۔ یہاں کی فیکٹریاں جو کیمیکل گندگی خارج کرتی ہیں اسے ٹھکانے لگانے کا کوئی انتظام نہیں، چنانچہ انسانوں اور حیوانوں کی زندگی کو ہر وقت خطرہ ہے۔ کیا آپ ماحولیات کے بارے میں کوئی پروگرام نشر کر کے لوگوں کی آگاہی میں اضافہ کر سکتے ہیں؟
ماحولیات کے موضوع پر بی بی سی اردو سروس سے کئی سلسلے وار پروگرام نشر ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی مناسب موقعوں پہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
اس کے ساتھ ہی آج کی یہ نشست خاتمے کو پہنچی۔ آئندہ اتوار کی شام اور پیر کی صبح کو آپ کے خطوط لے کے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے تہنیت نقوی اور عارف فخار کو اجازت دیجیے۔
سرمین اب اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام. مجھے عنبر خیری کو اب اجازت دیجیے, لیکن پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے احمد رضا سے.
مصر کے پہلے جمہوری صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹنے والے فوج کے سابق سربراہ جنرل عبد الفتح السیسی نے ملک کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے. عراق کے صدر جلال طالبانی کی سیاسی جماعت کے دفتر میں 2 بم دھماکوں میں کم سے کم 17 افراد مارے گئے ہیں. پوپ فرانسس ویٹیکن میں پہلی بار اسرائیل اور فلسطین کے رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں. بلوچستان میں فرنٹیئر کور نے ایک سرچ آپریشن کے دوران 10 بلوچ عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. بھارت سے سینکڑوں سکھ یاتری گرو ارجن دیو جی کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے میں فوجی بیرکوں کے باہر ایک خاتون خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑایا ہے. اور بھارت کی تاریخی عمارت تاج محل کی دیواروں پر آلودگی سے پڑنے والے نشانات مٹانے کے لیے مٹی کا لیپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.